اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. قابل احترام صدر اجلاس و حاضرین کرام، جماعت احمدیہ میں خلافت کا مبارک سلسلہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 27 مئی سن 1908 کو شروع ہوا، اور اس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان پیش گوئی نہایت سچائی کے ساتھ پوری ہوئی کہ دور آخرین میں ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوت کا قیام عمل میں آئے گا. آج کی تقریر میں خاکسار کو حکم ہوا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت اقدس مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کے متعلق اور آپ کے 21 سالہ دور خلافت کے عظیم الشان کارناموں کے متعلق اپنی بساط کے مطابق کچھ عرض کروں. سب دنیا جانتی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا دور خلافت جو اگرچہ 1 صدی کے 5ویں حصہ پر محیط ہے، لیکن یہ دور حیرت انگیز کامیابیوں اور عظیم الشان کارناموں کے اعتبار سے صدیوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اس اعتبار سے سینکڑوں صفحات کی کئی جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب ہی آپ کے کارناموں کی جھلکیوں کو اپنے اندر سمو سکتی ہے. اس تقریر میں تو بس چیدہ چیدہ ایمان افروز باتیں ہی بیان ہو سکیں گی. حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی، جن کا وصال 19 اپریل 2003 کو ہوا تھا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اور حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی کے چھوٹے بھائی تھے. آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ تھا، جو کہ جماعت میں ام طاہر کے نام سے مشہور و معروف ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی حرم محترم تھیں. حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب مرحوم کی دختر نیک اختر تھیں، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے اور سن 1901 میں آپ کی بیعت سے فیض یاب ہوئے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کی پیدائش 18 دسمبر 1928 عیسوی کو قادیان میں ہوئی، اور حضور رحمہ اللہ کی پیدائش کے سال جماعت پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ آپ کی پیدائش کے روز بٹالہ سے قادیان تک ریل بھی آئی۔ جی ہاں، وہی ریل جس پر جلسہ سالانہ کے اکثر مہمان قادیان آتے ہیں۔ آپ کے بچپن کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب، جو سیدنا حضرت اقدس مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معالج خصوصی تھے، انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ صاحب دادا میاں طاہر احمد صاحب کا ایک عجیب واقعہ میں تا زندگی نہیں بھولوں گا۔ 1939 کی بات ہے، جبکہ حضرت مسلح موعود ایدہ اللہ تعالیٰ دھرم سالہ میں قیام پذیر تھے اور جناب عبد الرحیم صاحب نیر بطور پرائیویٹ سیکرٹری حضور کے ہمراہ تھے۔ ایک دن حضرت نیر صاحب نے اپنے خاص لب و لہجہ میں کہا کہ میاں طاہر احمد، آپ نے یہ بات نہایت اچھی کہی جس سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ انعام دوں، بتلائیں آپ کو کیا چیز پسند ہے۔ اس بچہ نے، جس کی عمر اس وقت صرف 10.5 سال تھی، برجستہ کہا اللہ۔ نیر صاحب حیران ہو کر خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، نیر صاحب اگر طاقت ہے تو اب میاں طاہر احمد کی پسندیدہ چیز دے دیجئے، مگر آپ کیا دیں گے؟ اس چیز کے لینے کے لیے تو آپ خود ان کے والد کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ تابعین اصحاب احمد جلد سوم، سیرت ام طاہر رضی اللہ عنہا، مؤلفہ محترم ملک صلاح الدین صاحب مرحوم و مغفور، صفحہ 262-263۔ سامعین کرام، بچپن سے ہی خدا کی گود میں پلنے والا یہ بچہ عظیم بچہ تھا، جس نے خلافت سے قبل بھی جماعت کی عظیم الشان خدمات سر انجام دیں۔ تحریر و تقریر اور منصور و منظوم کلام میں آپ کے دور میں آپ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ بچپن سے ہی آپ کے اندر یہ تڑپ موجزن تھی کہ کسی طرح خدا کی مخلوق کو خدا کا حقیقی بندہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ 1958 میں سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ناظم وقف جدید مقرر فرمایا تو دعوت اللہ کی یہ چنگاری شعلہ زن ہو گئی، اور آپ نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں دعوت اللہ کے فریضہ کو نہایت جوش اور لگن سے پہنچانا شروع کر دیا۔ دکھی دنیا کے لیے آپ کے دل میں بہت درد تھا، اور مذہب کے نام پر انسانیت کا خون آپ کے برداشت سے باہر تھا۔ چنانچہ آپ نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کے پیش نظر مذہب کے نام پر خون نام کی معرکۃ الآرا کتاب تصنیف فرمائی، اور عظیم الشان قرآنی دلائل سے ثابت فرمایا کہ اسلام مذہب کے نام پر خون کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ دکھی انسانیت کے درد اور دعوت اللہ کو سینہ میں جگائے ہوئے آپ 10 جون 1982 کو منصب خلافت پر متمکن ہوئے۔ محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد، مورخ احمدیت ربوہ کی تحقیق کے مطابق، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت رابعہ کا قیام بھی سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ 10 جون کو ہی عمل میں آیا تھا۔ منصب خلافت پر سرفراز ہوتے ہی آپ نے جو خطاب فرمایا، اس کے مبارک الفاظ اس طرح تھے، فرمایا یہ کوئی معمولی بوجھ نہیں، میرا سارا وجود اس تصور سے کانپ رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، اور کائنات کا رب گواہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے اپنے 21 سالہ دور خلافت کو رضائے الہی کے تحت گزارا، اور اللہ نے آپ کے دور کو عظیم الشان عالمگیر فتوحات سے نوازا۔ حضور رحمہ اللہ مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد 2 سال تک مرکز احمدیت ربوہ میں رہے، اور باقی تمام عرصہ آپ نے خدا کی راہ میں ہجرت میں گزارا، اور ہجرت ہی کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ دور ربوہ، مرکز احمدیت ربوہ میں قیام کے دوران 11 جون کو آپ نے پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور پھر جولائی 1982 کو آپ نے اپنے پہلے دورہ یورپ پر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے 10 ستمبر کو مسجد بشارت اسپین کا افتتاح فرمایا۔ 29 اکتوبر 1982 کو مسجد اقصی ربوہ میں بیوت الحمد منصوبے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے گھر تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے غریب بندوں کے گھر بھی تعمیر کریں گے۔ 15 دسمبر 1982 کو آپ نے امریکہ کے لیے 5 نئے مشن ہاؤسز اور مساجد کی تحریک فرمائی۔ 26-28 دسمبر 1982 کو دور خلافت کا پہلا جلسہ سالانہ ربوہ میں ہوا، اور 28 جنوری سن 82 کو آپ نے منظم طور پر تحریک دعوت اللہ کا آغاز فرمایا، اور دراصل یہی وہ تحریک تھی جس سے گھبرا کر پاکستان کی ملا نواز حکومت نے احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا، اور 84 میں ضیاء الحق نے ننگے انسانیت آرڈیننس جاری کیا۔ 1 اپریل 1983 کو ربوہ میں آپ کے دور کی پہلی مجلس مشاورت ہوئی، اور پھر اس مجلس مشاورت کی برکت سے حضور رحمہ اللہ کے دور میں عالمگیر طور پر دنیا کے ممالک میں مجالس مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا۔ 11 اپریل 1983 کو آپ نے ربوہ میں دارالضیافت کے جدید بلاک کی بالائی منزل کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1 اگست 1983 کو حضور نے مشرق بعید کا دورہ فرمایا، اور آسٹریلیا میں مسجد بیت الہادی یا مسجد بیت الہدا کا سنگ بنیاد رکھا۔ 26 تا 28 دسمبر 1983 کو حضور رحمہ اللہ تعالی کے قیام ربوہ کا آخری جلسہ سالانہ ربوہ میں ہوا، جس میں حاضری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3.25 لاکھ تھی۔ دور ہجرت، پاکستان کے فرعون زمانہ ضیاء الحق نے 1984 میں جماعت کے خلاف نہایت ظالمانہ آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجہ میں حضور انور کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ پاکستان میں رہ کر اپنی روحانی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کر سکتے۔ چنانچہ حضور رحمہ اللہ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضور 29 اپریل کو ربوہ سے روانہ ہوئے، اور 30 اپریل کو بحفاظت الہی لندن پہنچ گئے۔ تحریک دعوت اللہ میں تیزی، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کے مبارک دور خلافت کا اکثر حصہ اگرچہ ہجرت میں گزرا، لیکن یہ ابتلاء اور ہجرت کا دور جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے نہایت بابرکت ثابت ہوا۔ چنانچہ حضور رحمہ اللہ نے دعوت اللہ کے مبارک سلسلہ کو لندن سے اس زور سے شروع فرمایا کہ جماعت احمدیہ عالمگیر کے 90% افراد کو داعی اللہ بنا دیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے متعدد خطبات جمعہ ارشاد فرمائے، پھر دعوت اللہ کے گر سکھائے، اور دعوت اللہ کے تعلق سے عظیم الشان علمی دلائل بھی فراہم کیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک احمدی کا یہی تحفہ کافی ہے کہ وہ مجھے اپنی دعوت اللہ کی مسائی سے اطلاع دیتا رہے۔ دعوت اللہ کی اس مہم میں 1984 سے لے کر 2002 تک 14 کروڑ سے زائد روحوں تک احمدیت کا پیغام پہنچا۔ اس مہم میں بفضل تعالی سن 1994 سے تیزی آنی شروع ہوئی، اور بفضل ہی تعالیٰ دنیا کے وہ علاقے جو پہلے احمدیت کے نام بھی نہیں جانتے تھے، وہاں مضبوط اور پختہ جماعتیں قائم ہو گئیں۔ افریقہ کے صحرا اور یورپ کے مرغدار سب ہی احمدیت کے نعروں سے گونجنے لگے۔ ہندوستان جہاں بعض صوبوں میں 1994 تک کوئی بھی جماعت نہیں تھی، وہاں سینکڑوں جماعتیں اور ہزاروں افراد خلافت کے فدائی بن گئے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کی مہم میں بے پناہ برکت عطا فرمائی، جو ذیل کے گوشوارہ سے ثابت ہے۔ دنیا کے 175 ممالک میں جماعت کا پودا لگ چکا تھا، ان میں سے صرف ہجرت کے 18 سالوں میں چوراسی ممالک میں احمدیت کا پودا لگا۔ اس سے یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کے مبارک دور ہجرت میں کس تیزی سے جماعت نے ترقی کی ہے۔ ہجرت کے 18 سالوں میں پوری دنیا میں 13,065 مساجد تعمیر ہوئیں، 85 ممالک میں 985 وسیع و عریض تبلیغی مراکز تعمیر ہوئے، جن میں کئی ایکڑ زمین خرید کر مساجد، مشن ہاؤسز، مبلغین کوارٹر، دفاتر، پریس، لنگر خانے وغیرہ تعمیر کیے گئے، اور ایسے مراکز یورپ، ایشیا، امریکہ، افریقہ اور آسٹریلیا سمیت دنیا کے تمام اہم ممالک میں قائم ہیں۔ 56 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم کی تکمیل ہو چکی ہے۔ گزشتہ 1400 سالوں میں کسی اسلامی حکومت کو اس قدر زبان میں تراجم قرآن مجید کی توفیق نہیں ملی۔ علاوہ اس کے حضور انور رحمہ اللہ نے قرآن مجید کا جو اردو ترجمہ کیا ہے، اس سے ترجمہ قرآن مجید کی جدید سائنٹیفک تفسیر کا ایک نیا باب کھولا گیا ہے۔ اس قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ زیادہ تر مقامات پر ترجمہ میں ہی جدید تفسیر کو پیش کر دیا گیا ہے۔ لٹریچر کے ذریعہ پیغام حق پہنچانے کا بھی حضور رحمہ اللہ کے مبارک دور میں ایک نیا اور عجیب ریکارڈ قائم ہوا کہ ملینیم کے سال دنیا کی 1/10 آبادی تک پیغام حق پہنچایا گیا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی اشاعت، تقسیم لٹریچر، ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات کے ذرائع شامل ہیں۔ ملینیم کے سال بفضل ہی تعالی 1,83,17,194 کی تعداد میں لٹریچر تباہ ہوا۔ تحریکات جو آپ نے فرمائیں اپنے دور میں، ان کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مبارک دور خلافت میں جو علمی، اخلاقی، مالی، تنظیمی، تربیتی اور تبلیغی تحریکات پیش فرمائی ہیں، اب اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مرکزی مجلس صحت کا قیام، عید کے دن غرباء کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کی تحریک۔ نمبر 3، تدفین تاریخ شعبہ ہے صدر انجمن احمدیہ، شرک اور جھوٹ کے خلاف جہاد، اہل عرب اور اہل اسپین کے لیے دعاؤں کی تحریک، دفتر اول تحریک جدید تا قیامت جاری رہے گا، تحریک جدید کے دفتر چہارم کا آغاز، وقف جدید کو عالمی وسعت، دعوت اللہ کا عالمی منصوبہ، کلمہ طیبہ کی حفاظت و اشاعت کی تحریک، سائنس میں آگے بڑھنے کی تحریک، غیر ملکی زبانیں سیکھنے کا منصوبہ، دینی تربیتی ٹیپس کی تیاری، تعمیر بیوت الحمد، اسلامی پردہ اپنانے کی تحریک، وقف بعد از ریٹائرمنٹ، وقف نو، وقف عارضی برائے اسپین، وقف عارضی برائے آزاد ریاست ہائے روس، وقف برائے ریسرچ، رفع تنازعات، ریویو آف ریلیجن کی 10,000 اشاعت، احمدی عورتوں کو عالمی دورے کرنے کی تحریک، وقف عارضی برائے فضل عمر ہسپتال ربوہ، 7 دعائیں خاص طور پر پڑھنے کی تحریک، تعمیر مراکز امریکہ و یورپ، افریقہ ریلیف فنڈ، سیدنا بلال فنڈ، توسیع مکان بھارت، نئی شدی تحریک کے خلاف جہاد، تربیت والدین و ذیلی تنظیمیں بچوں کی تربیت کے لیے پہلے ماں باپ کی تربیت کریں، ایک خاندان مزید ایک خاندان احمدی کرے، تحریک تعطیل جمعہ، وقف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، کفالت یتامہ، جرمنی میں 100 مساجد کی تعمیر، 5 بنیادی اخلاق اور قیام عبادت، افریقہ و بھارت فنڈ، بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کی امداد کی تحریک، دنیا کو فضول خرچی سے بچانے کے لیے جہاد کی تحریک، احمدیوں کو شہد کے متعلق تحقیق کرنے کی تحریک، چندہ برائے مسجد ماڈرن، مریم شادی فنڈ۔ معزز حاضرین، سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کے مبارک دور میں جماعت احمدیہ کو ملنے والی ہزاروں برکات میں سے وقت کی رعایت کے پیش نظر اب صرف چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حدیث شریف میں جس موعود منادی کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ مشرقی بھائی اپنے مغربی بھائیوں کو اور مغربی بھائی اپنے مشرقی بھائیوں کو دیکھ لیں گے، اور یہ کہ بیعت کے وقت آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پیارے بھائیو، یہ عظیم الشان نشان آپ کے وجود باوجود سے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے ذریعہ پورا ہوا، فالحمدللہ علی ذالک۔ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کئی مراحل سے گزرا ہے، اگرچہ سن 1989 سے ہی حضور کے خطبات بدریہ ٹیلی فون سسٹم براہ راست نشر ہو رہے تھے، جن میں ماریشس، جرمنی، جاپان اور امریکہ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر جولائی 1991 سے حضور کے خطبات براہ راست 11 ممالک میں سنے جانے لگے۔ جولائی 1992 میں جلسہ سالانہ برطانیہ ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ پھر 28 اگست 1992 سے حضور رحمہ اللہ کے خطبات جمعہ سیٹلائٹ کے ذریعہ 4 بر اعظموں میں نشر ہونے لگے۔ 7 جنوری 1994 سے باقاعدہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی روزانہ سروس شروع ہوئی، اور یورپ میں 3 گھنٹے روزانہ اور ایشیا میں اور افریقہ میں روزانہ 12 گھنٹے کے پروگرام نشر ہونے شروع ہوئے۔ 1 اپریل 1996 سے ایم ٹی اے انٹرنیشنل کی تاریخ میں وہ تاریخی دن تھا جبکہ اس کی 24 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوا، اور 21 جون 1996 کو اس آسمانی نظام نے ایک اور موڑ لیا، یعنی حضور رحمہ اللہ کے سفر کینیڈا کے موقع پر دو طرفہ رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس طرح کے کینیڈا سے حضور کا خطبہ نشر ہو رہا تھا اور کینیڈا کی تصاویر لنڈن پہنچ رہی تھیں، اور تمام دنیا کے احمدی ان ہر دو نظاروں کو بر وقت دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ کہ اب ہم اس کی ڈیجیٹل سروس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ایم ٹی این انٹرنیشنل نے حضور رحمہ اللہ کے دور ہجرت اور دور اطلاع کی ایک عظیم الہی نعمت ہے، جس پر جس قدر خدا کا شکر کریں کم ہے۔ اس عظیم نعمت کا احساس ہر احمدی کو حضور کے خطبات جمعہ، مجالس عرفان، ملاقاتوں کے پروگرام، دروس القرآن، ہومیوپیتھی کے اسباق، بچوں کی جو کلاسز لگتی ہیں ان سے بخوبی ہر احمدی ان کی اہمیت سے واقف ہو چکا تھا۔ لیکن جس وقت حضور رحمہ اللہ کا وصال ہوا اور ہر احمدی اپنے آقا کے چہرہ مبارک کا آخری دیدار کر سکا، تو ایم ٹی اے کی قدر اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 7 سالہ تقریبات جو حضور کے دور میں ہم نے منائی ان کو فی الحال چھوڑتا ہوں۔ آگے جو دست شفا کا عظیم الشان معجزہ حضور نے ہومیوپیتھی کے ذریعہ دکھایا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کے مبارک دور میں مسیل مسیح کے طور پر آپ کو مریضوں بلکہ موت کے منہ تک پہنچ چکے لوگوں کو اذن الہی سے شفا بخشنے کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ حضور رحمہ اللہ تعالی نے نہ صرف ایم ٹی اے پر ہومیوپیتھک اسباق کا سلسلہ شروع کیا، بلکہ پوری دنیا میں پیچیدہ سے پیچیدہ مریضوں کو خدا کے حکم سے ان کی بیماریوں سے شفا بخشی۔ حضور انور رحمہ اللہ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل اس سلسلہ میں ایک نادر و نایاب شاہکار ہے۔ حضور رحمہ اللہ کی تحریک پر ہومیوپیتھک طریقہ علاج پوری دنیا میں بہت مقبول ہوا۔ ہزاروں احمدی و غیر احمدی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گئے، ہزاروں نے اس کے ذریعہ اپنے روزگار چمکائے، لاکھوں اس کے ذریعہ شفا یاب ہوئے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ڈسپنسریاں مفت علاج میں مصروف ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اور اب بھی جماعت احمدیہ کو ایلوپیتھک طریقہ علاج کے میدان میں تمام دنیا میں بالخصوص افریقن ممالک میں بے نظیر خدمات کی توفیق مل رہی ہے۔ دعوت مباہلہ اور اس کی برکات۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بابرکت دور خلافت میں مکذبین و معاندین بالخصوص معاندین کے سربراہ پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کو جماعت احمدیہ کے خلاف اس کی انسانیت سوز ظالمانہ کاروائیوں کی وجہ سے 10 جون 1988 کو مباہلے کا چیلنج دیا۔ اس مباہلے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں جماعت کو بے انتہا فتوحات سے نوازا، اور مکفرین اور معاندین یعنی دشمنان کو عبرتناک سزائیں دیں۔ چنانچہ مباہلہ کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد وہ شخص زندہ ہو گیا جس کے قتل کا جھوٹا الزام حضور رحمہ اللہ تعالیٰ پر لگا کر پاکستان کے بد زبان و بد کردار ملاؤں نے حضور کو گرفتار کروا کر سزائے موت دلوانا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان اور دعائے مباہلہ کی عظیم الشان قبولیت کا نتیجہ کہ مباہلہ کے ٹھیک ایک ماہ بعد وہ شخص جس کا نام مولانا اسلم قریشی کہا جاتا ہے خود ہی ایران کی سرزمین سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے پکڑا گیا، جس کو خدا کی خاص حکمت کے تحت پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اسلم قریشی کو نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے قتل کروایا ہے، وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، اور ان پر مباہلہ کی یہ وعید پڑی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ دوسرا عظیم الشان نشان مباہلے کے دوسرے ماہ یعنی 17 اگست 1988 کو ظاہر ہوا، جبکہ جنرل ضیاء الحق آسمان میں جل کر راکھ ہو گیا اور پھر اس کی ہڈیاں تک بھی نہیں مل پائیں۔ حضور رحمہ اللہ نے اس کی ہلاکت سے قبل 1 جولائی 1988 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا، جہاں تک صدر پاکستان ضیاء الحق کا تعلق ہے ہم انتظار کرتے ہیں، دیکھیں خدائی تقدیر کیا ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ چیلنج مباہلہ قبول کریں یا نہ کریں چونکہ وہ تمام آئمت المکفرین کے امام ہیں اور تمام اذیت دینے والوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری اس ایک شخص پر عائد ہوتی ہے جو معصوم احمدیوں پر ظلم کیے ہیں اور اس ظلم کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ جو حکم جاری کیا تھا وہ جاری ہو بھی گیا کہ نہیں. یہ شخص خدا کے عذاب کے نیچے ہے. پھر اس کی ہلاکت سے صرف 5 دن قبل 12 اگست 1988 کو اپنی ایک خواب کا ذکر فرمایا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. چنانچہ اس رویا کے ٹھیک 5 دن بعد جنرل ضیاء الحق اپنے ماہر فوجیوں کے ہمراہ صدر کے لیے مخصوص ایک محفوظ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ اس جہاز میں خوفناک آگ لگ گئی اور وہ اور اس کا لشکر آسمان کی فضاؤں میں جل کر راکھ ہو گئے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، مقابل پر میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی افضل عادی. حضور انور کی بابرکت تحریکات میں سے ایک تحریک وقف نو ہے جو حضور انور نے اس صدی کے استقبال کے لیے اور اسلام کو بکثرت ہر جگہ دنیا میں پھیلانے کے لیے فرمائی تھی، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پیدائش سے قبل وقف کریں. الحمدللہ کہ اس تحریک میں اب تک دنیا بھر میں 20,000 سے زائد بچے روحانی فوج میں داخل ہو چکے ہیں. جن والدین نے اپنے بچوں کو 1987 میں وقف کیا تھا، الحمدللہ کہ اب وہ 16 سال کے ہو چکے ہیں اور جماعت کے لیے مفید وجود بننے والے ہیں. تمام احباب کو ان بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. علمی کارناموں کی ایک بڑی تفصیل ہے جو اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی. آگے حضرت امیر المومنین رحمہ اللہ تعالی کی قادیان آمد کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں. معزز حاضرین، سیدنا حضرت اقدس مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی 1991 کے 100 سالہ جلسہ سالانہ میں قادیان تشریف لائے. تقسیم ملک کے 44 سال بعد آپ پہلے خلیفہ تھے جو قادیان دارالامان تشریف لائے. احمدیت کا یہ دور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو جائے گا، لیکن ہر مورخ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہندوستان اور قادیان میں چند یوم کا آپ کا یہ مبارک نزول افضال الہیہ کی مسلسل بارشوں کے ساتھ آیا تھا، جس نے سوتوں کو جگا دیا، سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر دیا، جس کے نتیجہ میں ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے روحانی غلبہ کے آثار نظر آ رہے ہیں. حضور کی قادیان آمد کے نتیجہ میں قادیان اور ہندوستان کو جو فیض حاصل ہوا ہے اس کا بیان ایک ضخیم کتاب کا متقاضی ہے، لیکن مختصراً اتنا بتا دوں کہ لکھو کھا روحیں نجات حاصل کر سکی ہیں. ہزاروں غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے آنسو پوچھے گئے ہیں. ہزاروں طلبہ کے مستقبل روشن ہوئے ہیں. ہزاروں مریض شفا یاب ہوئے ہیں. قادیان کے جلسہ سالانہ کے رنگ بدل گئے ہیں، اور قادیان نے گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمان کے مطابق چمک کر دکھلا دیا ہے کہ یہ ایک سچے کا مقام ہے.
اللہ اکبر، زندہ باد، اللہ اکبر.
مالی وسعت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ خدا کے رستہ میں اپنے اموال کی قربانیاں کر کے بھی جہاد کرتے ہیں. چنانچہ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے مبارک دور کو اللہ تعالیٰ نے بے حد فراوانیوں سے نوازا تھا، اور آپ کے دور میں جماعت کو بے انتہا مالی وسعت عطا فرمائی. مالی وسعت ظاہری مال کے لحاظ سے بھی، اور مالی وسعت قربانی کرنے والوں کی تعداد اور ان کی بے انتہا اخلاص کے لحاظ سے بھی. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے مبارک دور کے آخری سال جماعت کا صدر انجمن احمدیہ، انجمن تحریک جدید اور انجمن وقف جدید کا آمد و خرچ کا بجٹ 9,90,00,000 روپے تھا. یہ بجٹ دور خلافت رابعہ میں اب کئی گنا بڑھ چکا ہے. چنانچہ اب جماعت کا صرف لازمی چندہ کا بجٹ 1.5 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ تحریک جدید وقف جدید کا بجٹ اس کے علاوہ ہے، اور ان کے علاوہ دیگر توئی چندے جو ہر احمدی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے. اور وسعت کے لحاظ سے یہ حال ہے کہ وقف جدید کے چندہ میں گزشتہ سال 110 ممالک میں 355,000 افراد شامل تھے، جن میں 57,000 نو مبائن شامل تھے. یہ تو لازمی چندوں کی بات ہے، لیکن جماعت کے توئی چندے ان کے علاوہ ہیں. اگر ان سب چندوں کو ملا لیا جائے تو خلافت رابعہ کے مبارک دور میں جماعت احمدیہ کے چندہ جات اب اربوں تک پہنچ گئے ہیں، فالحمدللہ علی ذلک. اب آخر میں خاکسار اپنے مضمون کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرتا ہے کہ دراصل سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی درد بھرے انسانوں کے مسیحا تھے. آپ کی مبارک زندگی درد بھرے انسانوں کی آہوں اور سستیوں کو اس دنیا سے ختم کر دینا چاہتی تھی، اور اپنے اس مقصد کے لیے آپ تا دم زندگی انتھک کوشش کرتے رہے. حضور فرماتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنی بھی کوشش کروں، کیوں نہ کروں، میں اپنے جذبات کو چھپا نہیں سکتا. میں نے زندگی میں اتنے دکھوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ اپنے کرب کو چھپانا میرے بس کی بات نہیں رہی. دکھوں سے مراد میرے اپنے ذاتی دکھ نہیں بلکہ اوروں کے دکھ ہیں. میں ایسے ایسے اداس اور دکھی انسانوں سے ملا ہوں جو اپنی بے بسی اور دل شکستگی میں یکسر گم ہو کر رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے تصور ہی سے میں دکھی اور اداس ہو جاتا ہوں. اور ستم تو یہ ہے کہ ان دکھی انسانوں کے قرب و جوار میں کتنے ہی ایسے لوگ آباد ہیں جنہیں یہ غریب نظر تک نہیں آتے، جن کے نزدیک ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. نہ جانے لوگ ایسے کٹھور دل کے کیسے ہو جاتے ہیں. ایک مرد خدا، صفحہ 11. کوئی بھی قدرتی آفت ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، جنگ ہو، قتل و غارت ہو اور فساد ہو، انسانوں کے دکھ پر آپ کا جسم پگھلتا تھا اور خون کے آنسو بہاتا تھا. ساری عمر آپ نے غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کی. ہزاروں یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے آپ باپ تھے. ہزاروں غریب طالب علموں کے مستقبل آپ کے ساتھ وابستہ تھے. کروڑوں پیاسی روحوں نے آپ کے ذریعہ راہ نجات حاصل کی اور ہدایت کے میناروں پر وہ چڑھنے کی کوششیں کرنے لگے. آپ وہ ہیں جنہوں نے نفرت و کٹر واد اور منافرت میں جلتی ہوئی دنیا پر امن و آشتی اور صلح اور رواداری کا آب زلال برسایا، اور بلا لحاظ مذہب و ملت ہر ایک کو اپنی گود میں جگا دی. آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رحمہ اللہ تعالی فتح و ظفر کی کلید کے ساتھ ساتھ صبر و رضا کے ایک عظیم پیکر تھے. آپ نے اپنے دور خلافت کے 17 سال دیار غیر میں بحالت ہجرت گزارے. دنیا کے فرعون آپ کے مقابلہ پر آئے، حکومتیں آپ سے ٹکرائیں، لیکن وہ صبر و رضا کا پیکر خود بھی پرسکون رہا اور ساری جماعت کو بھی اپنے رحمت بخشائے تلے جمع مجتمع اور خوشحال رکھا. آپ ایک عظیم فلسفی، ایک بلند خیال آسمانی شاعر، مسیحا صفت، ایک ماہر طبیب، ایک عظیم دانشور، زمین و آسمان کے علوم کے ماہر، حاضر جواب، موجودہ دور کے عظیم مفسر قرآن، مصنف، رہنما، دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ اور اپنے یار میں مگن و مست تھے. سامعین کرام، اس دور کا صاحب عرفان اور باکمال شخص گزر گیا، لیکن وہ آج بھی کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں میں زندہ ہے. اس کی موت تو بس اس کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، جس کے نتیجہ میں اس کا نفس مطمئنہ اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہو کر بقا کے دائمی انعام کا وارث بن چکا ہے. ایک احمدی شاعر نے آپ کے وصال پر کیا خوب کہا، ہے گلشن دل تیری ہی خوشبو سے معطر، ہر پھول تیری یاد کے غنچے سے کھلا ہے، تحسین تیری عمر کہ جس عمر میں تو نے صد خضر کی عمروں کے سوا کام کیا ہے، وہ راہ بچھی آنکھوں کا مہمان میری جان، کیوں چھوڑ گیا ہے مجھے، کیوں چھوڑ گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ ہمیش خلافت سے چمٹائے رکھے، اور ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کی روحانی قیادت میں ہم سب کو پہلے سے بڑھ کر ترقیات اور فتوحات عطا فرمائے. اور رضا الہی کے تحت اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.